ذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء مجلس کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے آنکھوں کی حفاظت، پردے کے متعلق کچھ حدیثیں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی. ابھی اس میں کئی پہلو باقی تھے، یغضوا من ابصارہم کے بعد میں یحفظوا فروجہم کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، ذالک اذکا لہم اس میں تمہارے لیے پاکی اور ستھرائی، یہ مضمون ابھی باقی تھا. لیکن اچانک خیال یہ آیا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. مذہبی تاریخی اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں تو ان کے اتنے احسانات ہیں امت پر، ان کے یوم وصال پر ان کی فضیلت یا ان کے کارناموں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک یا دو جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے کچھ باتیں بیان کی جائیں. ایک تو یہ کہ ان کے فضائل اور مناقب کیا ہیں, اسلام میں ان کا درجہ کیا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کا درجہ کیا ہے, اور یہ کہ ان کے کیا کارنامے ہیں, ہم پہ ان کے کیا احسانات ہیں. اور بعض اس میں ایسی باتیں ہوں گی کہ جنہیں سن کر کے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اس غرض سے ان سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جاتی. سب سے پہلے نقطہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر وہ شخص کے جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی وہ صحابی. ہمارے غیر مسلک کے لوگ صحابیت کے بارے میں بہت جھگڑتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے بس خالی یہی تین چار لوگوں نے اسلام قبول کیا, باقی تو سب معاذ اللہ دکھاوا تھا. ایک حضرت علی تھے, ایک حضرت فاطمہ, ایک حضرت حسنین کریمین, دو حضرہ, ان کے علاوہ تو باقی سب دکھاوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنہیں آپ صحابی کہتے ہیں کیا ان کی صحابیت نص سے ثابت ہے؟ انہیں پتا نہیں کہ منصوص مسائل اور نص سے مسائل کیا اور کیسے ثابت ہوتے ہیں. لیکن جو بات آپ کے ذہن میں بٹھانی وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر کلام کیا جاتا ہے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ نص قرآن سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت موجود, واضح طور پر ان کو صحابی کہا گیا. فرما گیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ایک سے دوسرے دو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق, وہ غار میں اپنے یار اپنے دوست سے یہ کہہ رہے تھے. اذ یقول لصاحبہ, حضور نے اپنے صحابی سے کہا, لا تحزن ابو بکر مت ڈرو, حزن مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ. اس آیت سے اذ یقول لصاحبہ یہ پتہ لگ گیا کہ لفظ صحابیت تو حضرت صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا, اور آپ بارہا سن چکے اس آیت کے تناظر میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرمائے, تو آپ ہجرت فرما کر چاروں طرف کفار مشرکین کھڑے حضور علیہ السلام کو زد پہنچانے کے لیے. آپ حجرے سے باہر نکلے, یہ آیت آپ کے دہن پر تھی, وجعلنا من بین ایدہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سارے کافر اندھے ہو گئے, کوئی حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ پایا, بالکل سب کے سامنے سے تشریف لے گئے, بلکہ اب کہا جا سکتا ہے اس دور میں کہ برقع پہن کر نہیں گئے, سب کے سامنے نکل گئے اور کوئی بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں پایا, سب کے سب اندھے ہو گئے. یہاں یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا, کیا حضور جسم اور جسمانیت نہیں رکھتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں پائے؟ جب غار ثور میں جس کا واقعہ نص میں موجود ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, جب غار میں گئے, ایک روایت میں کہ کفار غار میں جھانک کر کے گئے اور کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, آغاز گفتگو ہے ابھی, مگر یہ بات ذہن میں رکھیے, کسی مجھ جیسے مولوی سے پوچھیں بھائی کیوں نظر نہیں آیا, سیدھا اس کا جواب ہے کہ بھائی یہ حضور کا معجزہ تھا, اب نظر نہیں آئے کہا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہی, میں ان کے دربار میں لے جاتا ہوں. آپ پوچھئے کہ حضرت, مختلف لوگ اس کے مختلف جواب دیتے ہیں, آپ کا کیا جواب؟ کہ باوجود جسم اور جسمانیت کپڑے پہنے ہیں یقیناً امامہ بھی سر پہ ہوگا اور نظر نہیں آئے. اس کی وجہ کیا؟ امام اہل سنہ جواب یہ دیتے ہیں، جان ہیں جان کیا نظر آئے، جان ہیں کیا جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟ ارے دشمنوں کیا تم غار کے قریب تلاش کرتے ہو، وہ تو جان ہیں، اور جان سب سے قریب ہوتی ہے بوجہ اقرب کے، جان نظر نہیں آتی، تم کیا تلاش کر رہے، وہ تو ایمان کی جان ہے، ہماری جان کائنات کی جان ہے، تو جان بھی کہیں نظر آتی؟ اصل جواب اعلی حضرت امام اہل سنت دیا، غرض کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے لا تحزن، کیوں گھبرائے؟ کیا اپنی موت کی وجہ سے گھبرائے کہ مجھے لوگ پکڑ کر شہید کر دیں گے؟ نہیں، ان کو اگر غم تھا ڈرتا تو یہ تھا کہ مجھ جیسا خادم حضور کی بارگاہ میں ہو اور میرے ہوتے ہوئے حضور کو کوئی صدمہ پہنچ جائے، یہ ان کو گوارا نہیں تھا، یہ حزن تھا. لوگ کہتے ہیں ڈرے گھبرا، ارے ڈرتے تو حضور کے ساتھ کیوں آتے؟ عقل سے سوچے، اگر اپنی جان سے ڈرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیوں آتے؟ غرض گفتگو ابھی اور بھی کرنی ہے، کہیں بات اصل یہاں رہ نہ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کا متن بنا، اس سے حضور کی رفت اور بلندی میں تو کسی کو اختلاف نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے میں یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا. ان کا یہ غار کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کا متن بن گیا، قرآن کی آیت بن گئی. اب آئیے اس آیت مقدسہ کے بعد ہم ایک اس طرح تذکرہ کریں کہ کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی. سب سے پہلے تو نام پر اتنی بحث ہے، اتنی بحث ہے کتابوں کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ہمارے علماء اور اکابر خالی ان کے نام کے بارے میں سینکڑوں صفحات ان کے موجود. اس کی تلخیص عزیزان گرامی یہ، جو بعض حصہ اس کا امام نووی جو حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی شرح مسلم ہماری یہاں درس نظام میں پڑھائی جاتی، شافی مذہب کے تھے، ان کی کتاب تہذیب میں واقعہ یہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں، امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں، اسماء الرجال کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام کیا تھا؟ نام میں بھی بڑے فضائل. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عتیق تھا، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبد کعبہ تھا، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام صدیق تھا. اب یہ ساری باتوں کو جمع کیا جائے، اب آئیے علماء نے جو فتویٰ دیا، مفتی بقول جس کو کہتے ہیں، جس کو اکابر حضرات نے تسلیم کیا مانا اور اکثریت اسی پر قائم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے